لكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. محترم حضرات، پہلے سے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں یہ سمجھے ہوئے تھا کہ نماز جو ہے پچھلے سنیچر کی طرح پونے 8 بجے، اس لیے میں اطمینان سے آیا. میرے علم میں نہ تھا، آپ کو جو زحمت ہوئی ہے انتظار کی میں اس سے معذرت خواہ ہوں. اس سورت کی پہلی آیت کے سلسلے میں گزشتہ مجلس میں بیان کر چکا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ تمہارے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں، دو بیماریاں ہیں. ایک بیماری جو دل کی اور روح کی بیماری ہے، وہ یہ ہے کہ دنیاوی ساز و سامان کے اوپر تم بڑا فخر کرتے ہو. دوسری بیماری یہ ہے کہ تم آخرت سے غفلت میں مبتلا رہتے ہو. میں نے عرض کر دیا تھا کہ دنیاوی ساز و سامان اور اس کی کثرت، یہ حقیقت کے اعتبار سے غفلت میں مبتلا کر دینے والی چیز ہے آدمی کے انجام سے، کیونکہ پھر اسی کثرت کے چکر میں وہ لگ جاتا ہے اور 99 کے پھیر میں آ جاتا ہے. اب اسے نہ آخرت کا فکر ہوتا ہے، نہ اپنے دنیا کے انجام اور مستقبل کا فکر ہوتا ہے. اور یہ بیماری اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے تو موت تک برقرار رہتی ہے. یہ تو پچھلی مجلس میں میں نے عرض کر دیا تھا. آج آگے کی آیتیں ہیں، فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی نہ تو دنیاوی ساز و سامان پر فخر کرنا اور نہ آخرت سے غفلت اختیار کرنا، ہرگز یہ جائز نہیں. سوف تعلمون، تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس دھوکے میں مبتلا تھے، ہم اپنی آخرت سے غفلت میں مبتلا تھے، اس کا بھگتان اور اس کا نقصان تمہیں اٹھانا پڑے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر کان کھول کر سن لو، ہرگز تمہیں یہ کام نہ کرنا چاہیے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہاں دو مرتبہ فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. معلوم ہو جانا تو ایک ہی مرتبہ کافی ہے، لیکن یہاں اصلاح کرنے کے لیے اور اس بیماری کے علاج کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دو دفعہ اس کو بیان کیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک تو تمہیں معلوم ہوگا اپنی اس غفلت کا انجام موت کے وقت اور قبر میں، پھر تمہیں اس کا انجام معلوم ہوگا آخرت میں اور قیامت میں. قبر سے ہی اس کے انجام کی طرف تم بڑھنے لگو گے اور اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس قدر غفلت میں مبتلا تھے، ہم نے کس قدر اپنا نقصان کیا. لیکن یہ اس وقت علم ہوگا کہ جب کسی قسم کی تلافی نہیں ہو سکتی. آدمی اگر غفلت چھوڑنا چاہے قبر میں تو وہ اس کا مقام نہیں، وہ اس کی جگہ نہیں. غفلت چھوڑنے کی جگہ تو دنیا ہے، یا اختیار کرنے کی جگہ دنیا ہے، وہاں تو انجام سامنے ہوگا. وہاں پر تو آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے روزانہ اس کو دکھایا جائے گا، مردے کو دکھایا جاتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ہر مردے کو روزانہ صبح و شام ایک ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جہنم کا، جسے دیکھ کر وہ لرز جاتا ہے، اور اس سے یہ کہا جاتا ہے، یہ مومن کی بات بتا رہا ہوں، اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تو ایمان نہ لایا ہوتا اور تو نے عمل صالح اختیار نہ کیا ہوتا تو تیرا یہ ٹھکانہ تھا جہنم میں جو تو دیکھ رہا ہے، پھر اس کے بعد اسے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب تو اس تیرے لیے یہ ٹھکانہ ہم نے کر دیا ہے، وہ جہنم کا ٹھکانہ دیکھ کر لرزتا ہے، اور جنت میں جو اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، یہی حال کافر کے ساتھ ہوتا ہے روزانہ صبح و شام، کہ اسے پہلے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو ایمان لاتا، ہمارے احکام کو مانتا تو تیرا یہ ٹھکانہ تھا جنت میں، مگر چونکہ تو نے انکار کیا، کفر اختیار کیا، ہمارے احکام سے سرتابی کی، تو اب دیکھ تیرا یہ ٹھکانہ ہوگا، پھر جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر کافر حسرت و افسوس کے اندر مبتلا رہتا ہے، تو قبر میں بھی یہ چیز سامنے آ جائے گی، اس کا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا، اور پھر آخرت میں تمہیں اس کا انجام معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا کیا، اس وقت تمنا کرے گا انسان کہ کاش دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے تو پھر ہم بتائیں کہ کس طرح اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور کس طرح فرما برداری کی جاتی ہے. لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کافروں کے سلسلے میں فرمایا کہ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ہائے افسوس، یا حسرتا، ہائے حسرت و افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے بڑی کوتاہی کی اللہ کے احکام میں، اللہ کے معاملے میں، وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو دنیا میں مذاق اڑایا کرتا تھا، اللہ کے احکام کا، قرآن کا، اسلام کا، ایمان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، آج سامنے آ گیا اس کا انجام، ہائے رے افسوس. آگے کہے گا کہ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم پکے ایمان والے بن جائیں، تو وہاں کی حسرت کام نہیں آئے گی، وہاں تو بس حسرت و افسوس کا بھی ایک عذاب ہے جو کافر پر مسلط ہوگا، اللہ تعالی ایمان والوں کو اس سے محفوظ رکھے. فرمایا کلا سوف تعلمون، تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا جب دنیا سے رخصت ہو کر قبر میں پہنچو گے کہ ہمارے اس بے جا فخر کرنے کا کیا انجام ہوا اور آخرت سے غفلت کا کیا انجام ہوا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو کہ جب آخرت میں پہنچو گے تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا، لہذا ایسا کام ہرگز نہ کرو جس سے اپنا مستقبل خراب ہو، اپنا انجام برباد ہو، ایسا کام ہرگز نہ کرو. آگے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہ کرو ایسا کام، اگر تمہیں معلوم ہو جاتا یقینی علم کے طور پر، یعنی اس فخر کرنے کا انجام، آخرت سے غافل رہنے کا انجام، اگر تمہیں یقینی طور پر معلوم ہو جاتا تو تم کبھی غفلت اختیار نہ کرتے. یقینی طور پر معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کافر تو شک و شبہ میں مبتلا رہتا ہے یا انکار میں مبتلا ہو جائے کہ ایسا ہونے والا نہیں، قیامت آنے والی نہیں، حساب و کتاب ہونے والا نہیں، اس کا انکار کر دیتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ہوا تو شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو. یہ علم یقین نہیں، یقین علم نہیں ہے. یہ یقین علم ایمان والے بندوں کو حاصل ہے، اس لیے کہ ہر مومن کو یقین کامل ہے اس بات کا کہ ہمیں مرنے کے بعد قبر میں جا کر بھی کچھ نہ کچھ امتحان دینا ہے، اور آخرت میں تو پورا معاملہ جزا اور سزا کا ہمارے سامنے آنے والا ہے. پکا یقین ہے، اس پکے یقین کے بغیر ایمان نہیں ہوتا. لیکن یقین جو ہوتا ہے انسان کو، ایک تو یہ ہے کہ دل میں اس کو پکا یقین ہے، عقیدہ ہے، یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر مومن بندے کو حاصل ہے. دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس یقین کا اثر اس کی ظاہری اور دنیاوی زندگی میں اور اس کے اعمال میں بھی ظاہر ہو. اس کے اندر کوتاہی ہوتی، یقین کا، ایمان کا اور یقینی علم کا اثر اعمال میں ظاہر ہونا چاہیے کہ آدمی جب بھی کوئی کام کرے، مومن جب بھی کوئی قدم اٹھائے تو پہلے اس کی نظر میں یہ ہو کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے، آخرت میں مجھے جواب دہی کرنا ہے. جب یہ بات عملی زندگی میں داخل ہو جائے گی اور انسان اور مومن اس پر عمل کرنے لگے گا، یقین رکھیے کہ کامل اولیاء میں اس کا شمار ہو جائے گا. قلبی اعتبار سے، دلی اعتبار سے تو یقین پختہ ہے، کوئی شک نہیں، لیکن عملی زندگی میں وہ یقین نہیں آیا. عملی زندگی ہماری یا غفلت میں مبتلا ہے یا پھر شک و شبہ میں مبتلا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں یقینی طور پر علم ہو جاتا تو تم ہرگز آخرت سے غفلت اختیار نہ کرتے، اور ہرگز اپنے اس دنیاوی ساز و سامان پر فخر نہ کرتے. پھر فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقین رکھو، قسم کھا کر ہم کہتے ہیں کہ تم دیکھو گے جہنم کو. پھر تم اس جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس جہنم کا منظر اور اس جہنم کا نظارہ تمہارے سامنے عن قریب آنے والا ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے. قبر میں پہنچتا ہے مردہ تو جہنم کا کچھ نہ کچھ نظارہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث بخاری آپ کے سامنے پڑھی کہ ہر بندے کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ جو جنت یا جہنم میں ہے دکھایا جاتا ہے. تو یہ جنت اور جہنم کا کچھ نہ کچھ نظارہ قبر سے شروع ہو جاتا ہے، اور آخرت میں جانے کے بعد تو کھلی ہوئی آنکھوں سے انسان دیکھے گا جہنم کو. یہ جیسا کہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان آخرت میں، میدان حشر میں، عرش الہی کے داہنی طرف جنت ہوگی جس کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، اور جو اس کے بہترین منظر ہیں وہ کچھ نہ کچھ نظر آ رہے ہوں گے، اور عرش الہی کے بائیں جانب جہنم ہوگی تمام مخلوق جو اس میدان حشر میں جمع ہوگی اپنی آنکھوں سے نظارہ کرے گی اس جہنم کا. ترمذی شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ جہنم کو میدان حشر میں اس طریقے سے لایا جائے گا کہ 70,000 فرشتے کہ اس کی 70,000 رسیاں اور لگامیں ہوں گی, تنابیں ہوں گی, اور ایک ایک رسی کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ کر لا رہے ہوں گے. اس طرح لا کر اسے میدان حشر میں رکھ دیا جائے گا, اس کی گڑگڑاہٹ, اس کا شور, اس کی چنگاریاں اور اس کی آگ کا نظارہ میدان حشر میں بہت سے لوگ کریں گے. قرآن کریم فرما رہا ہے انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون, کافروں سے کہا جائے گا میدان حشر میں جا چلو اس جہنم کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے دنیا میں, اور یہ کہتے تھے کہ نہ دنیا میں یہ کہا کرتے تھے کہ نہ جنت نہ جہنم. آدمی پیدا ہوا جانور کی طرح, اس نے کھایا پیا, زندگی گزاری, عیش کیا, مر گیا اور اس کے بعد مٹی بن گیا, نہ حساب کتاب, نہ جزا سزا, نہ جنت نہ جہنم. آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, کھلی آنکھوں سے, کہ جہنم سامنے موجود ہے, لہذا چلو اس کی طرف دیکھو, اب اس کا مزہ چکھو. جہنم کا منظر بیان کیا قرآن کریم کی اس آیت میں, انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنه جمالۃ صفر. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے پناہ میں رکھے. ذرا منظر دیکھیے کہ قرآن کریم کس طرح منظر کھینچ رہا ہے میدان حشر میں جہنم کا. فرماتا ہے انطلقوا, چلو چلو, الی ظل ذی ثلاث شعب, ایسے سائے کی طرف جس کے تین حصے ہوں گے. وہ سایہ دھوئے کا ہوگا, دھوئے کا ایک سایہ ہوتا ہے, لیکن وہ سایہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نہ ٹھنڈک ہوتی ہے, نہ اس کے اندر آدمی کو کوئی آرام ملتا ہے, بلکہ اور حرارت اور تمازت زیادہ ہوتی ہے. اور تین حصے ہوں گے اس دھوئے کے اور سائے کے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ تین حصے کیسے ہوں گے. لا یغنی من لا ظلیل ولا یغنی من اللہب, وہ دھواں اور سایہ ایسا ہوگا کہ نہ تو اس سے ٹھنڈک حاصل ہوگی اور نہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا جہنم کی تپش میں. جو جہنم کی تپش ہے وہ بالکل نہیں رکے گی, بلکہ اور زیادہ ہو جائے گی. پھر فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر, وہ اس طریق جہنم اس طریقے سے اپنی چنگاریاں اڑا رہی ہوگی کہ جیسے بڑے بڑے محل ہوتے. جہنم کی چنگاری اتنی موٹی اور بڑی ہوگی جیسے جہنم جیسے بڑے بڑے محل دنیا میں ہوتے ہیں. آپ نے قلعے دیکھے ہوں گے, لاہور کا قلعہ ہے, شاہی قلعہ, ایسے اتنے عظیم اتنی عظیم چنگاریاں ہوں گی, اڑیں گی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر, دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں گے. کأنہ جمالۃ صفر, ایسا معلوم ہوگا کہ وہ چنگاریاں زرد اونٹوں کی طرح ہیں. زرد ہوتی ہے چنگاری آپ جانتے ہیں، جیسے اونٹ ہوتا ہے چنگاری اوڑے گی اتنی موٹی اور عظیم، جیسے اونٹ ہوتا ہے ادھر سے ادھر اوڑ کر چلی جائے گی، اس طرح جہنم کو سامنے سے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اسی لیے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم عن قریب تم جہنم کو یقیناً دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر ہم کہتے ہیں کہ تم اس جہنم کو ضرور دیکھو گے یقین کی آنکھ سے. ایک تو علم ہوتا ہے حاصل لوگوں کے کہنے سننے سے، دلائل سے یقین حاصل ہوتا ہے، اور ایک یقین حاصل ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر اور مشاہدہ کر کے. دونوں میں فرق ہے. پہلا یقین جو ہے، یقین تو اس سے حاصل ہو جاتا ہے کوئی شک نہیں، جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن یقین سب سے زیادہ یقین، سب سے پکا یقین ہمارا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک موجود ہے، اور یہ اس کی صفات ہے. ایک تو یہ ہے یقینی علم حاصل ہو جانا دلائل کے ذریعے یا انبیاء کرام کے ذریعے یا اور کسی طریقے سے، یہ تو ہے علم یقین. اور ایک ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کا یقین ہونا. ہمارے سامنے سب کہتے ہیں اور پوری دنیا میں مشہور ہے، اول سے آخر تک سب جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ ایک شہر کا نام ہے، بڑے پاکیزہ شہر کا نام ہے. ہم سب جانتے ہیں، علم یقین ہمیں حاصل ہے. لیکن جب مدینہ منورہ کی زیارت ہم کریں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تو پھر بتائیے آپ کہ اس یقین میں اور پختگی پیدا ہو گئی یا نہیں. آنکھوں سے دیکھ کر کچھ اور ہی یقین ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تمہیں بھی اسی طریقے سے یقین ہوگا کہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے، اب تو جھٹلانے کی کوئی صورت ہی نہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ فخر و غرور اور آخرت سے غفلت جو روحانی بیماریاں اور روحانی روگ ہیں، ان کا علاج یہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرما دیا کہ اپنی قبر کو، قبر میں پیش آنے والے حالات کو، اپنی آخرت کو، آخرت میں پیش آنے والے واقعات کو، جنت اور جہنم اور جزا و سزا یعنی حساب و کتاب کو آدمی غور کرتا رہے، دیکھتا رہے، فخر و غرور نہیں ہوگا، غفلت مٹ جائے گی، غفلت جاتی رہے گی. اور جب دل چاہے، اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جب بھی شیطان دل میں فخر و غرور پیدا کرے، اپنے اختیار سے آپ یہ سوچئے کہ بھئی مجھے تو مرنا ہے، قبر میں مجھ سے باز پرس ہوگی، اور اس کے بعد سب سے بڑی باز پرس ہوگی اللہ کے دربار میں، وہاں کیا جواب دوں گا. یہ تصور آیا، تمام تکبر، تمام فخر و غرور رخصت ہوگی، اب باقی نہیں رہے گا. آخرت سے غفلت پیدا ہوئی، اللہ تعالی محفوظ رکھے، بس فوراً خیال کیجئے کہ اس آخرت سے جہاں مجھے جانا ہے میں غافل ہو جاؤں، یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے. وہاں تو یہ حالات پیش آئیں گے، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. خیال کیجئے کہ غفلت میں کس بنیاد پر کروں، مجھے تو عنقریب مرنا ہے، مر کر مجھے قبر میں جانا ہے، قبر میں ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ ہوگا. یقین رکھیے غفلت دور ہو جائے گی اور اللہ کی طرف توجہ ہو جائے گی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا کہ اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، کہ تمام لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت ہے، اس کو کثرت سے یاد کرو. کیسی ہی لذت میں آدمی مبتلا ہو اور حقیقی طور پر وہ موت کا تصور اپنے اوپر جاری کر لے، تمام لذتیں فنا ہو جائیں گی، سب کچھ مٹ جائے گا اور اللہ کی طرف توجہ ہو جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہترین علاج ہے کہ آدمی اپنی موت کو، اپنی آخرت کو پیش نظر رکھے. موت کو یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تسبیح لے کر بیٹھ گئے اور موت یا موت یا موت یا موت وظیفہ شروع کر دیا، یہ مطلب نہیں ہے موت کو یاد کرنے کا. موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت جو واقعات پیش آنے والے ہیں، اور حدیثوں میں اس کو بہت تفصیل اور تشریح کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو میں گاہے گاہے آپ کے سامنے عرض کرتا رہا ہوں. موت کے بعد پھر قبر کی تنہائی، وہاں کی وحشت، وہاں کی ویرانی، وہاں پر بے دست و پا ہونا، وہاں پر کسی کا ساتھ نہ ہونا، وہاں پر سوال و جواب، وہاں پر فرشتوں کی آمد، وہاں پر جہنم اور جنت کے نظارے، اس پر غور کیا جائے، اس طرح غور کیا جائے کہ دل میں یہ بات اترتی چلی جائے. دیکھیے کہاں ہے، یہ ہے موت کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب. جو شخص اس طرح موت کو یاد کرے گا، میں نے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 20 مرتبہ اس طرح موت کو یاد کرے جیسے میں نے بتایا مختصرا، وہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا، اس کا مرتبہ شہیدوں کا سا مرتبہ ہوگا. دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 20 مرتبہ اپنی موت کو اس طریقے سے یاد کر لے. آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کیا وہ پھر اللہ کی نافرمانی کر سکے گا، کیا وہ کسی کو ستائے گا، کیا وہ کسی کا مال مارے گا، کیا وہ کسی کی حق تلفی کر سکے گا، کیا وہ ایسا کام کر سکے گا کہ جس سے اس کی موت اچھی نہ رہے، اس کی قبر اچھی نہ رہے، ایسا کام کبھی نہ کر سکے. تو اس لیے آپ نے یہ فرمایا، موت کو یاد کرنے کا حضرت آسان ترین طریقہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، جو امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے اور ہمارے مشائخ نے اس پر عمل بھی کیا ہے، کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے نماز عشاء پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ جائیے روز رات کو، اور وہ تمام حالات جو موت کے وقت مردے پر طاری ہوتے ہیں اپنے اوپر اپنے خیال میں طاری کیجیے کہ میں پڑا ہوں چارپائی پر بے سود، ڈاکٹر بیٹھے ہیں، رشتے دار کھڑے ہیں، دوست احباب دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، رخصت کا وقت قریب آ گیا، فرشتوں کی آمد آمد ہے، اس طریقے سے فرشتے آ رہے ہیں جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور اب دیکھو انہوں نے روح نکالنے کا قصد کیا، بیوی بچے رو رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، دوست احباب بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والے کو لاتا ہے، کوئی دوا دارو کرنے کے لیے کسی کو لے کر آتا ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ اب بدن کے اندر اینٹھن شروع ہو گئی، پاؤں ایک دوسرے کے اندر مروڑے جانے لگے، وہ اینٹھن ایسی ہے کہ کبھی پاؤں کھڑا ہوتا ہے، کبھی پٹکتا ہے، کبھی ہاتھ سیدھا کرتا ہے، کبھی ٹیڑھا کرتا ہے، کبھی پٹکتا ہے. اسی حال میں فرشتے حکم دیتے ہیں کہ آؤ چلو ہمارے ساتھ. کہاں چلو؟ اللہ کے دربار میں چلو. کسی کی کوئی تدبیر کارگر نہیں، تمام مال چھوڑ کر جا رہا ہوں، جائیداد چھوڑ کر جا رہا ہوں، بیوی بچے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب دوست اور احباب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کوئی ساتھ جانے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، میں ہوں، میری روح ہے، فرشتے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضری. اس تصور کے ساتھ ذرا موت کو اپنے اوپر طاری کیجیے. 10 منٹ، یہ میں نے صرف موت کا بتایا، قبر کا اس سے بھی زیادہ ہے. اگر مجھے یاد رہا انشاءاللہ پھر عرض کر دوں گا اسے. اس طرح اپنے اوپر موت کے احوال کو طاری کیا جائے روزانہ رات کو 10 منٹ 15 منٹ. 40 دن اس پر عمل کریں اخلاص کے ساتھ، پھر اپنی طبیعت کا جائزہ لیں کہ اب کیا کیفیت ہے، 40 دن پہلے جو کیفیت تھی اس میں کتنا تغیر پیدا ہوا. یقیناً آپ بہت ہی واضح فرق محسوس کریں گے. غفلت دور ہوتی چلی جائے گی، آخرت کا خیال رہے گا، حساب و کتاب کی طرف توجہ ہو جائے گی، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق ہوگی، گناہوں سے بچنے کی اور نافرمانیوں سے حفاظت کی توفیق ہو جائے گی، اور زندگی پاکیزہ ہونا شروع ہو جائے گی. کر کے تو دیکھیے، میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی مشائخ اور بزرگ ہیں اور تھے، عمر بھر کا ان کا معمول یہی تھا. یہ ایک دن دو دن کا نہیں ہے، یہ خیال اور یہ تصور، یہ مراقبہ، یہ استہزاء، یہ عمر بھر کے لیے. اسی لیے وہ حضرات پاکیزہ زندگی گزار گئے. گناہ اس وقت بھی تھے، معاشرہ اس وقت بھی خراب تھا، اب تو بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا. اس معاشرے سے بچے رہنے کا بہترین طریقہ یہ، اس معاشرے کی نحوست سے محفوظ رہنے کا مجرب علاج یہ ہے. کر کے دیکھیں. میں نے عرض کر دیا کہ 40 دن مسلسل کریں پھر تو چھوڑ نہیں سکیں گے آپ، عمر بھر اس کو کریں گے، اس سے بڑا فائدہ اور لذت آتی ہے، اس میں مزہ آتا ہے، لطف حاصل ہوتا ہے. آدمی اپنے وطن کو یاد کرے، وطن کی طرف جانے والے سفر کو یاد کرے تو اس میں لطف آتا ہے یا نہیں؟ حج جیسے سفر میں، مبارک سفر میں ہم لوگ جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں سب کو یہ سعادت عطا فرمائے. جب وہاں سے فراغت ہو جاتی ہے تو اب گھر یاد آتا ہے، اب وطن یاد آتا ہے، بال بچے یاد آتے ہیں، ایک خاص لطف محسوس ہوتا ہے اس یاد میں. سفر کا خیال آتا ہے کہ اس طریقے سے وہاں جائیں گے، وہاں کریں گے، یہ کریں گے، منصوبے بناتے رہتے ہیں اور بڑا لطف حاصل ہوتا ہے اس کے اندر. تو سفر جو وطن اصلی کی طرف ہو، اور وطن اصلی مومن کا ہے آخرت، تو اس سفر، اس وطن اصلی کے سفر میں بھی لطف ہے. سفر کا ذریعہ ہے موت. موت سے پہلے آدمی ادھر ہے، موت آتے ہی فوراً دوسرے جہان میں پہنچ گئے، وہ سفر اس کا شروع ہو گیا آخرت کے لیے. تو اس کے اندر بڑا لطف آتا ہے، بڑی لذت آتی ہے. یعنی یہ کوئی بور کرنے والی چیز نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو اس کا لطف آ گیا وہ عمر بھر نہیں چھوڑتا، اور کامیاب اور پاکیزہ زندگی وہ گزارتا رہتا ہے. کیا مجال کہ اس کی نماز باجماعت فوت ہو جائے؟ ایسا تصور کرنے والا اور ان خیالات کو اپنے دل میں جمع دینے والا، جماعت کے ترک کرنے اور چھوڑنے کا خیال بھی نہیں لا سکتا. رات کو کتنی ہی دیر سے سویا ہو، فجر کے وقت حشاش بشاش اٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کی نظر ہے آگے اور انجام کی طرف، اس کی نظر ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ علاج ہے تمام غفلتوں کا، علاج ہے یہ تمام تر فخر و غرور کا، علاج ہے یہ حسد اور جلن کا، علاج ہے دنیا کے تمام دھندوں میں جو غفلتیں پیدا ہوتی ہیں اور گناہ ہوتے ہیں ان سب کا یہ علاج ہے. اس لیے قرآن کریم بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا قبر میں، پھر معلوم ہوگا تمہیں آخرت میں، اور تمہیں جہنم نظر آئے گی، جہنم کا یقینی علم ہوگا، پھر تمہیں آنکھوں سے جہنم نظر آ جائے گی. یہ اشارہ کر دیا اس علاج کی طرف. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.